مور خواب 15 اگست 2008 سالہ را اجتماع کراچی بعد نماز فجر حضرت مولانا نذیر الرحمان صاحب برائیون والے بیان فرما رہے ہیں.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں.
علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر 7 فیڈرل بی ایریا کراچی. علمی کیسٹ گھر.
فون نمبر 6822299 موبائل 0333217940.
صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو نیک اعمال کرنے کے لیے بنایا اور ہر انسان کا مرتب عمل کرنے کا مرد ہو عورت ہو چھوٹا بڑا جو 24 گھنٹے نیک عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال سے راضی ہوتے ہیں, دل کا سکون عطا فرماتے ہیں اور غیبی رحمت برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور پھر مرنے کے بعد جنت کے خزانے اس کو دیے جائیں گے. فرشتوں کو بھی اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا, فرشتوں پر امتحان نہیں ہے, انہیں اپنی ذات کی کوئی ضرورت نہیں. ہر وقت جو اللہ کا حکم ہے اس حکم پر عمل کرنا, وہ سوتے بھی نہیں ہے اور زندگی بھی ان کی جب سے اللہ نے پیدا کیا کیا مطلب زندگی بھی لمبی ہے, ان کی عبادت بہت زیادہ. حدیث شریف میں آتا ہے 7 آسمان ہیں, آسمان پر 4 منگل کے برابر جگہ بھی خالی نہیں جہاں فرشتہ نہ ہو. تو فرشتے ہر وقت اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے, انسان کو بھی اللہ نے اپنے حکموں پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیا, لیکن انسان پر امتحان ہے, اس کا نفس بنایا, اس کی حاجتیں ہیں چاہتے ہیں لذتیں ہیں اور کچھ اسباب دنیا میں بنا دیے سے انسان کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اب یہ امتحان ہے انسان کے لیے کہ اپنی حاجتوں چاہتوں کو آگے رکھ کر چلے گا یا اللہ کے حکموں کو آگے رکھ کر چلے گا. اور انسان کے عمل کا وقت جو ہے اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر عام طور پر 60-70 سال کی ہے. کسی کی زائد ہوتی ہے, کسی کی کم بھی ہوتی ہے, تو 60 سال میں بھی آدھا وقت تو اس کا نیند کے اور اس کے تقاضوں میں گزر جاتا ہے. آدھا وقت ہے عمل کرنے کا, یعنی یوں سمجھ لو کہ بالغ ہونے تک تو احکام لازم نہیں ہے, 15 سال میں بالغ ہونے کا حکم ہوتا ہے, تو 20-25 سال اس کے عمل کے بنتے ہیں. اب یہ اپنے سارا وقت عمل میں اگر لگائے گا تو اللہ پاک نیک اعمال سے راضی ہوتے ہیں اور غیبی رحمتوں برکتوں کے دروازے دنیا میں کھول دیتے ہیں. مرنے کے بعد پھر جنت کے خزانے اس کو دیے جائیں گے, یعنی یہ دنیا کی نعمتیں اللہ نے اپنے خزانوں کے نمونے دنیا میں بنائے. تو پیغمبر بھیج کر یہ بتلایا, اگر تم پیغمبر والے اعمال جو جن پر اللہ راضی ہوتے ہیں وہ کرو گے تو پھر ان نعمتوں کے خزانے دیے جائیں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور اگر ہم لوگ کو چھوڑ کر نفس کے تقاضوں پر لگو گے تو پھر نفس کے تک ہم لوگ کو چھوڑ کر کرو گے تو اللہ اس سے ناراض ہوں گے, پھر اللہ پاک کی نعمتوں کے خزانے سے محروم ہو جاؤ گے اور پھر اللہ پاک کے ہم مصیبت کے خزانے ہیں وہ دوزخ ہے, پھر دوزخ میں جانا پڑے. تو گویا دنیا میں انسان کے لیے 2 راستے ہیں, ایک راستہ جنت کو جا رہا ہے, ایک دوزخ کو جا رہا ہے, تیسرا کوئی نہیں. تو پیغمبر والے اعمال جن سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں یہ جنت کا راستہ ہے, اور ان اعمال کو چھوڑ کر جو نفس کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر چلے گا تو پھر یہ دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا انسانوں تم نے جانا تمہارے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے لیکن جنت کا راستہ خفت جنت بالمکارہ اور خفت النار بالشہوات. جنت کا گھیرا اور راستہ مشقت والے اعمال ہیں اور دوزخ کا گھیرا اور راستہ نفس کی چاہتیں اور لذتیں ہیں. کوئی بڑے بزرگ ہندوستان میں گزرے ہیں انہوں نے اس حدیث کی تفسیر کی ہے کہ نفس کی چاہتیں پوری کرنے میں لگنے میں دوزخ کا راستہ کیسے بنتا ہے. تو فرمایا اگر مسلمان ہے کافر ہے تو وہ تو نفس کی چاہتیں لذتوں کو سامنے رکھ کر ہی چلتا ہے. مسلمان ہے تو شروع میں تو یہی کہے گا کہ نفس کی چاہتیں پوری کروں گا جائز اسباب سے حرام سے ناجائز سے نہیں کروں گا. شروع میں یہی سوچے گا آرام سے بچوں گا لیکن چاہتے انسان میں اتنے ہیں کہ ساری دنیا کا مالک بن جائے تو پھر بھی اس کی ساری چاہتیں پوری نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ اللہ نے چاہتوں کی پوری کرنے کی جگہ دنیا بنائی نہیں. جو اللہ نے نہیں بنایا وہ کیسے ہو سکتا ہے. چاہتوں کی جگہ اللہ نے جنت بنائی ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جس کے دل میں آئے میری چاہت پوری ہو اسے چاہیے جنت کا راستہ تلاش کرے اس پر چلے جنت میں پھر ہو ساری چاہتیں پوری ہو اور وہ جنت میں داخل ہونے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو جنت کے راستے پر چلیں گے اور جنت میں جب پہنچیں گے اور جو جنت کے راستے پر نہیں چلے اپنی نفس کی چاہتے لذتوں کو سامنے رکھ کر چلے تو وہ دوزخ میں ڈالے جائے. لیکن موت اللہ کے حکم سے فرشتہ ایک حیوان کی مانٹی کی شکل میں لائے گا تو جنت دوزخ کے درمیان کی جگہ پر سامنے کرے گا تو جنت والے سے پوچھے گا جنت والے دیکھو یہ کیا ہے. تو سب کو اللہ پاک سنی دے گی وہ کہیں گے یہ موت ہے. اور دولت والوں سے بھی کہے گا کہ دولت والوں کو دیکھو یہ کیا ہے تو وہ بھی سمجھیں گے کہیں گے یہ موت ہے. تو فرشتہ ان کے سامنے اس کا کلا کاٹ دے گا کہ آج موت ختم ہو گئی جنت والوں تم نے ہمیشہ جنت میں رہنا ہے ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی موت نہیں آئے گی. اور دوزخ والے تمہیں دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے کبھی موت نہیں. تو دوزخ والے پہلے تو یہ سوچیں گے کہ چل جائیں گے مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن جب موت ہی ختم ہو گئی تو وہ تو اتنا چیخیں گے روئیں گے. اگر رونے سے اور چیخ سے موت آ سکتی تو وہ سارے مر جاتے. اتنا روئیں گے وہ حدیث میں آتا ہے ان کے رونے کے آنسو کہ سمندر بن جائے گا اس میں بحری جہاز چھوڑی جائے تو تیرنے لگے پھر اندر سے آخر سے خون نکلے گا خون کے آنسو رہیں گے لیکن موت ہے ہی نہیں. اور جنت والے یہ انعام سن کر اتنے خوش ہوں گے تو خوشی سے موت آ سکتی کہ وہ بھی مر جاتے بہت بڑی خوشی ہوگی. تو پھر فرشتہ آئے اعلان کرے گا کہ جنت والو تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے کبھی موت نہیں آئے گی. اور دوسرا اعلان ہوگا ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. یعنی زندگی میں جوانی کی حالت اعلیٰ ہوتی ہے تو جنت میں ہمیشہ جوانی ہوگی بڑھاپے کی شکل نہیں ہوگی. ان کی خوبصورتی اور قوتیں بڑھتی رہیں گی کمی نہیں ہوگی. ابھی آتا ہے جو جمعے کی مقدار ہے وہاں رات دن تو نہیں ہوگا ہمیشہ روشنی ہوگی لیکن ہفتے کی مقدار پر جو جمعے کا دن کا بنتا ہے اس دن پر اللہ کا دیدار ہوگا, تو اللہ پاک کی دیدار, اور پھر اللہ پاک اپنا کلام قرآن پڑھیں گے اور فرشتے جنت والے سنیں گے, تو اللہ پاک کے کلام کے سننے کی جو لذت ہوگی وہ کسی اور نعمت میں, اور پھر ان پر نور برسے گا جس سے ان کی قوتیں اور خوبصورتی اور بڑھ جائے گی, تو جوانی کی قوتیں بڑھتی رہیں گی, کمی نہیں آئے گی, تو ہمیشہ کی جوانی جنت میں اعلان ہوگا, اور تیسرا اعلان ہوگا ہمیشہ صحت میں رہو گے, کبھی بیماری نہیں آئے گی, اور چوتھا اعلان ہوگا یہ نعمتوں کے خزانے جو تمہیں دیے گئے ہیں یہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی کوئی خزانہ ختم نہیں ہوگا. جنت جن دنیا کی تو یہ ہے کہ کچھ نعمت جیسے پھل ہوتے ہیں تو کچھ مدت تک وہ چلتے ہیں, پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں, چھ سات آٹھ مہینے صبر کریں گے پھر اور پھل لگیں گے, لیکن جنت کی کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی. ایک تو یعنی ہر نعمت بے انتہا ہوگی, جیسے حدیث میں ہے کہ جنتی کی ادنا درجے جو جنت والا ہوگا دنیا سے دس گنا زیادہ بڑی اس کی جنت ہوگی, اور جنت میں اکثر حصے باغ ہوں گے, اسی لیے نام جنت ہے, جنت میں نام باغ, باقی رہنے کے محل بھی ہوں گے اور نعمتیں بھی ہوں گی, لیکن زیادہ ایسا باغ ہوں گے. تو ایک تو ہر قوت اعلی درجے کی ہوگی, اب دنیا سے دس گنا زیادہ جنت ہے تو وہ ساری جنت کو دیکھے گا, نگاہ اتنی بڑی ہوگی, اب ہزاروں میل دور درخت کا پھل دیکھا تو دل میں آیا وہ کھاؤں. پھر تو جنت قرآن میں یہ ہے کہ جنت کے خزانے اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی, تو مہمانی کا مطلب یہ ہے کہ جنت والے کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی, اللہ کی قدرت سے ہر نعمت اس کے پاس آئے گی. اب ہزاروں میل دور درخت پر نگاہ پڑی تو چاہت ہوئی کہ وہ پھل کھاؤں, اب یہ نہیں کسی خاتون کے بھیجے خدمت والے بھی وہاں ہوں گے یا خود جائیں گا, اس مشقت کی ضرورت نہیں, اس کی چاہت پر فوراً اللہ کے حکم سے وہ پھل اس کے پاس آ جائے اور اس کے کھانے سے پہلے دوسرا پھل وہاں مل جائے. اسی طرح گوشت کے کھانے کے لیے پرندے ہوں گے, پرندے کا گوشت زیادہ لذیذ ہوتا ہے, تو جنت میں پرندے ہوں گے وہ آوازیں ایسی بولیں گے جن کی آوازیں سننے سے خوش ہوگا, شکلیں ایسی ہوگی دیکھ کر بھی خوش ہوگا. اب کسی پرندے کا گوشت دیکھا تو اس کا گوشت کھانے پر جی بنا تو فوراً اللہ کے حکم سے گوشت بن کر اس کے پاس آ جائے, اب گوشت ہڈی سے اتار کر کھانا شروع کرے گا, ہڈی رکھے گا تو اس کا پرندہ بن کر اڑ جائے گا, یعنی کوئی نعمت جنت کی ختم نہیں ہوگی. کھاتے رہے اور نیند بھی فرمائے, یہ موت کی شکل ہے, جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی, ہر وقت نعمتیں استعمال کر رہے, اور پھر وہاں مشقت بھی نہیں ہوگی, یہاں تک بھی تھوکنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, ناک میں بلغم نہیں آئے گی, پیشاب پاس آنے کی کوئی حاجت نہیں. تو جب اتنی نعمتیں کھائیں گے, اب دنیا میں تو جو زیادہ کھائے اسے چلا حاجت بھی زیادہ جانا پڑتا ہے, تو حضور نے فرمایا نہ منہ میں بلغم آئے گا نہ ناک میں, نہ بڑی چھوٹی قضاء حاجت کی ضرورت ہوگی. پھر پوچھا حضور وہ اتنا کھائیں گے کیا ہوگا, فرمایا کھانے کی چیزیں کھائیں گے صرف بگار آئے گی جس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی, اور جتنا پیتے رہیں گے اس سے تھوڑا سا پسینہ بنے گا جس سے خوشبو اثر والی ہوگی. جنت کی نعمتیں سارا اسے کہتے ہیں جوہری جوہر ہے, اس میں ردی حصہ نہیں ہے, دنیا کی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں جس میں ردی حصے بھی ہوتے ہیں, وہ ردی حصے جو ہے وہ کوئی بلغم بنتا ہے, کوئی تھوک بنتا ہے, کوئی پیشاب پخانہ بنتا ہے, اور جنت کی نعمتیں ان میں ردی ایسا کوئی نہیں ہوگا, قوتیں بڑھتی رہیں گی, جوانی بڑھتی رہے گی. تو بھائی ہمیشہ کی چاہتیں پوری کرنے کی جگہ جنت ہے, یہ دنیا چاہتوں کی جگہ نہیں. تو وہ ان بزرگوں نے اس کی تفسیر کی کہ جو دنیا میں نفس کی چاہتے ہیں لذتے ہیں سامنے رکھ کر چلے گا تو یہ دوزخ کے راستے پر ہو گیا. اب انہوں نے تفسیر فرمائی کہ دوزخ کا راستہ کیسے بنتا ہے, تو فرمایا اگر مسلمان ہے کافر تو اور کچھ سوچتے نہیں, جو نفس چاہتا ہے اسی کے اسباب سوچتا ہے بناتا ہے, وہ تو ہر وقت دوزخ کے راستے پر. مسلمان چاہت کو سامنے رکھ کر چلے گا تو شروع میں یہ کہے گا کہ میں جائز طریقے سے چاہتے پوری کروں گا, ناجائز سے نہیں کروں گا. اب چاہتے تو بے انتہا, ایک چاہت آئی اس کا سبب تلاش کیا مل گیا پوری ہو گئی, پھر اور چاہت آئے گی پھر اور آئے گی. وہ چلتے چلتے دنیا میں امتحان ہے, اللہ نے جائز اسباب بھی بنائے ہیں حرام اسباب بھی بنے ہوئے ہیں. پیغمبر سے بتا دیا کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں یہ حلال ہے. اب جائز پر چلتے چلتے جائز سارا نہیں ہے حرام, جائز کے آخری حد پر پہنچ جائے گا آگے حرام. اب ایک چاہت ایسی بنے گی جائز سے پوری ہوتی نظر نہیں آتی, حرام سے پوری ہو سکتی ہے پھر حرام سے کرے گا. اور میں کہا کرتا ہوں نفس کی چاہت آئی لیکن روک لی پوری نہیں کی, اسے کیا کہتے ہیں؟ نفس کی چاہت کو روک لینا, اللہ کے حکم پر چلنا, اسے صبر کہتے ہیں. چاہت ہے لیکن صبر کر رہا, چاہت کے پیچھے نہیں چلتا. یہ صبر آدمی کی بریک ہے, جو صبر نہیں کرتا وہ بریک اپنی ختم کر رہا. جس گاڑی کی بریک ختم ہو تو سامنے کھڈا ہے تو وہ رکے گی یا گرے گی؟ وہ تو کھڈوں میں گرے گی. جب جائز کے آخری حد پر پہنچے گا سبب تر ہے نہیں اس میں. اب ایک چاہت بنی ہے جو جائز سے پوری ہو نہیں ہو سکتی, حرام سے ہوتی ہے پھر حرام سے کرے گا اور پھر حرام میں کھلا چلے گا. تو چلتے چلتے حرام ایک حد پر ختم ہوتا ہے, آگے کفر بنتا ہے. تو جب حرام کے آخری حد پر پہنچے گا پھر ایک چاہت ایسی بنے گی جو کہیں حرام سے پوری نہیں ہو سکتی سوائے کفر کے. اب بریک تو ہے صبر کی ختم, اب کفر سے جہد پوری کرے گا اور کفر دوزخ کا کنارہ ہے, مرا اور گیا دوزخ میں. تو نفس کا راستہ کہاں کا ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ نفس کی چاہتوں پر چلے گا تو یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ یہ دوزخ کا راستہ ہے. اب دوزخ سامنے ہے نہیں نہ جنت سامنے ہے. اگر جنت دوزخ سامنے ہوتی تو پھر تو کوئی بھی دوزخ کی طرف نہ چلتا, سب جنت کی طرف چلتے. تو یہ امتحان ہے, پیغمبر بھیج کر بتا دیا کہ نفس کی چاہتیں یہ دوزخ کا راستہ ہے, پیغمبر کے اعمال یہ جنت کا راستہ ہے. تو اس لیے جنت کے راستے پر چلو دوزخ کے راستے سے ہٹو. تو اب وہ فرمایا کہ دل میں نورانیت ہوگی تو پھر جنت دوزخ کے راستے کو پہچانے گا. دل کے نور سے سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے دوزخ کا راستہ کیا ہے. اس لیے کہ جنت اللہ پاک کے نعمتوں کے خزانے ہیں, تو وہ اللہ کی رضا راضی رکھنے سے ملیں گے. اللہ کو ناراض کرے گا تو پھر نعمتوں کے خزانے نہیں ملیں گے, پھر مصیبتوں کے خزانوں میں جائے گا. تو اللہ پاک راضی کس سے ہوتے ہیں تو یہ آدمی خود نہیں سمجھ سکتا, اللہ نے پیغمبر اسی لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کن عملوں سے راضی ہوتے ہیں. بنیاد اللہ کی رضا وہ کلمہ ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھے گا حق سمجھ کر تو دل پر نور آئے. اور بزرگ سمجھانے کے لیے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانوں میں ہے کہ آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے, جب بھی دیکھتا ہے جب آنکھ کے سامنے نور ہو روشنی ہو. اگر روشنی نہیں اندھیرا ہے, آنکھ کی نگاہ بالکل ٹھیک ہے پھر کچھ دیکھ سکے گا؟ اندھیرے میں کچھ دیکھے گا؟ پر اندھیرے میں چلنے والا سامنے سونا پڑا ہو, پاؤں کی ٹکر بھی لگ جائے تو اسے پتھر کہہ کر چھوڑ جائے گا. تو اندھیرے کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں؟ اندھیرا ہوگا تو فیصلہ صحیح نہیں کر سکے گا. اور پھر فرمایا کہ آنکھ تو روشنی میں جسم کو دیکھتی ہے حقیقت کو نہیں دیکھتی. یہ دنیا میں امتحان ہے کہ اللہ نے آنکھ دیکھنے کے دی ہے روشنی میں دیکھتی ہے لیکن جو حقیقت ہے وہ آنکھ کو نظر نہیں آتی. حقیقی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جس نے قدرت سے یہ ساری شکلیں بنائی. تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان نہیں دیکھتا. تو پھر دنیا میں جو حال آتے ہیں وہ اللہ کے فیصلے سے آتے ہیں, اللہ کی قدرت سے آتے ہیں. تو اللہ کے فیصلے, اللہ کی قدرت بھی نظر نہیں آتی. تو حقیقت انسان کو نظر نہیں آتی. اللہ نے انسان کو دل ایسا دیا ہے کہ دل حقیقت کو سمجھتا ہے, حقیقت تک پہنچتا ہے. لیکن جیسے آنکھ روشنی میں دیکھتی ہے اندھیرے میں نہیں دیکھتی, تو دل حقیقت کو روشنی میں سمجھتا ہے. دل پر نور ہوگا تو حقیقت تو سمجھے گا. نور اعلیٰ درجے کا ہوگا تو دل کی سمجھ فیصلے اعلیٰ درجے پر صحیح ہوں گے. تو دل کم, نور کم ہوگا تو پھر کچھ صحیح سمجھے گا, کچھ غلط کر لے گا. اور جس کے دل میں نور نہیں ہے, سیاہی بھر گئی, تو اس کے سب فیصلے غلط ہوں گے. اللہ اکبر. تو بھائی ہر انسان کی دنیا میں بڑی ضرورت یہ ہے کہ کلمے سے نور شروع ہوتا ہے, اس نور کو کامل بنائے. وہ نور ایمان ہے, ایمان کو کامل بنائے, یہ زندگی اس کے لیے. نور کامل ہوگا اس لیے حدیث نے فرمایا کہ آدمی کے جسم کا ٹکڑا ہے جب وہ نیکی والا بن جاتا ہے تو پھر سارا جسم نیک عمل کرنے والا بن جاتا ہے, اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو پھر سارا جسم بگاڑ والا بنتا ہے. اور پھر فرمایا پوری توجہ سے سنو, وہ دل ہے. پوری توجہ سے سنو وہ دل ہے. پوری توجہ سے سنو وہ دل ہے. کہ دل نیکی والا ہوگا پھر جسم نیک عمل کرے گا. جیسا جس کا جسم ہر وقت نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال سے راضی ہوتے ہیں, دنیا میں سکون عطا فرمائیں گے. تو مرنے کے بعد رحمت برکت کے دروازے کھولیں گے, تو مرنے کے بعد پھر جنت کے خزانے اسے دیے جائیں گے. تو بھائی اس لیے سارے انسانوں کی بڑی ضرورت دنیا میں یہ ہے کہ دل میں ایمان کے نور کو کامل بن, دل میں نور کامل بن جائے گا تو پھر سارا جسم نیک عمل میں لگے گا, حضور کی سنت اعمال پر چلے گا. اب دل کا نور نظر تو آتا نہیں. تم میں سے کوئی ہے اب اپنے دل کے نور کو دیکھتا ہو؟ نہیں نظر آتا. اس لیے حضور نے فرمایا جب دل میں ایمان ہدایت کے نور کامل ہوتا ہے تو دل اسلام میں لگ جاتا ہے. اسلام کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم, حضور کی سنت اعمال. پھر دل ہر وقت سوچتا ہے اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے, حضور کی سنت کیا ہے. تو کسی نے عرض کیا کہ حضور دل کا نور کامل ہونے کی نشانی کیا ہے, نشانی سے پتہ چل جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا نور کامل ہونے کی تین نشانیاں بتائی. وہ نشانیاں وہی کہ دل کے فیصلے اعلیٰ درجے پر صحیح ہوتے ہیں. پہلی نشانی دھوکے کے گھر سے دل کا ہٹ جانا. دھوکے کا گھر کیا ہے بولو؟ دنیا. جس کا دل اس کا نور کامل ہوگا دنیا سے دل کا لگاؤ نہیں ہوگا. اب حدیث کا مضمون تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن وہ نورانیت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اس لیے اس حدیث کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اب حضور کا فرمان ہے کہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو دنیا سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتے. دنیا کے جتنے اسباب ہیں, ہر ایک کے گھر میں کارخانے ہیں, بازار ہیں, اور جتنی نہریں اور باغ جو کچھ بھی بنا ہوا ہے, اللہ پاک کے یہاں اس کا درجہ مچھر کے پر کے برابر نہیں. ساری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں. اب ایک آدمی کے سامان کا کیا حال ہوگا؟ مچھر کے پر کے کتنے ٹکڑے کیے جائے؟ تو جس کا دل نارانی ہوگا تو وہ تو مچھر کے سارے پر کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہوگی, تو جائے کوئی اس کے ٹکڑے کی طرف. جس کے دل کا نور کامل ہوگا تو دنیا سے دل کا لگاؤ نہیں ہوگا. تو میں عرض کیا کرتا ہوں, دنیا کی مثال بیت الخلاء کی ہے. بیت الخلاء میں سب جاتے ہیں نہیں جاتے؟ کسی کا دل لگا ہوا ہے بیت الخلاء سے؟ ضرورت پوری کی جائے گا. اگر ایک منٹ سے ضرورت پوری ہوگی پھر دوسرا منٹ ٹھہرے گا؟ نہیں ٹھہر سکتا. اور جو بیت الخلاء میں جا کر نکلتے چار گھنٹے، آٹھ گھنٹے، دس گھنٹے، اسے کیا کہیں گے؟ بولو پاگل، اسے دیوانہ کہتے ہیں نا، دیوانہ بھی کہتے ہیں، الفاظ مختلف ہیں، پاگل بھی کہتے ہیں، دیوانہ بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اسے مجنون کہتے ہیں. تو پاگل بیت الخلاء میں جائے گا تو آٹھ گھنٹے دس گھنٹے نکلے گا نہیں، کچھ بدل کر نکالے. تو جو دنیا میں لگ کر نکلتے ہی نہیں تو یہ پاگل بنا ہوا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا کچھ نہیں ہوگا، اور اسے وہ جمع کرتا ہے جسے عقل نہیں ہے. عقل مند مچھر کے پر نہیں جمع کرتا، عقل مند تو قیمتی چیز کو جمع کرے گا. اللہ اکبر. اس لیے فرمایا جس کا دل کا نور کامل ہوگا دنیا سے دل کا لگاؤ نہیں ہوگا، ضرورت پڑے گی جائے گا، ضرورت پوری ہوتی فوراً نکلے گا. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ صحابہ کا حال تھا، کئی دن فاصلہ برداشت کر کے بھی عمل کرتے رہتے تھے، جب ضرورت سمجھی پھر کچھ تھوڑا سا سامان، تو کئی دنوں کا فاصلہ، تو خیال آیا کہ کچھ کھانے کا انتظام کروں. تو ایک یہودی کا باغ تھا، اس کے باغ میں گئے تو کہا کچھ کام ہے. اس نے کہا ہاں، باغ کے درختوں کو پانی لگانا ہے. کوئی اس زمانے میں عام طور پر بجلی تو نہیں تھی، ڈول سے پانی نکال کر درختوں میں ڈالتے تھے. اس نے کہا ہم درختوں کو پانی دینا ہے، ایک ڈول درخت میں ڈالو گے تو ایک کھجور دوں گا. اب وہ پانی کا ایک ڈول لے جا کر درخت میں ڈالتے، اسے کھجور لیتے، پھر اور ڈول نکالا، یہاں تک کہ دیکھا ہاتھ میں کھجورے، سمجھا یہ کافی ہیں، چھوڑ کر چل پڑے. وہ کہنے لگا بھی اور باغوں کو بھی پانی لگانا ہے. لگا انہیں کہا بس میرا کام پورا ہو گیا. جس کا دل لگانی ہوگا وہ بقدرے ضرورت نہیں لگے گا. اور صحابہ کا جیسے تھا، کئی صحابہ کے بعد سے کسی کا کوئی دکان تھا، کوئی مزدوری کرتے تھے، لیکن حضور کے اعمال کو مقصد بنایا ہوا تھا. اعمال سے فرصت ملتی تھی تو کھیت والا تھوڑا کھیت پہ کام کر لیتا تھا، اور دکان والا تھوڑا دکان پر چلا جاتا تھا، مزدور کوئی مزدوری دیکھ لیتا تھا مل گئی تو کر لی، مقصد اعمال. تو بھائی جس کو دل اڑانی ہوگا، لگاؤ دنیا سے نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا کہ اس کے دوسری نشانی یہ، ہمیشہ کے گھر کی طرف دل کا لگ جانا. ہمیشہ کا گھر کہاں ہے جی؟ کئی آخرت کہتے ہیں، آخرت میں تو دوزخ بھی ہے، بولو کہاں ہے؟ جنت ہے. اللہ نے جنت سارے انسانوں کی بنائی ہے، سارے کافروں کی بھی بنی ہوئی ہے، لیکن جو کفر پر مرے گا تو وہ پھر جنت میں نہیں جائے گا، وہ دوزخ میں جائے گا. تو جنت سب کی بنی ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ادنا درجے کے والے جنتی کو جنت دس گنا سے زیادہ دی جائے گی، اور جو اعلی درجے والے ہوں گے ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی. جنت میں سو درجے فرمائے، اور ہر دو درجے میں فیصلہ اتنا ہوگا جتنا زمین و آسمان کا، لیکن پھر بھی جنت خالی رہ جائے گی. اس لیے کہ کافر زیادہ ہیں، زیادہ جنت ان کی بنی ہوئی تھی. وہ کفر پر مرے ہیں تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے، انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا. تو پھر اللہ تعالیٰ جنت کے لیے اور مخلوق بنائیں گے، ہم کو برباد کریں گے. تو نعمتوں کے خزانے جنت میں ہیں. جس کا دل نورانی ہوگا اس کی ہر وقت توجہ جنت کی طرف ہوگی، ہر وقت سوچے گا. جس کام سے جنت کا نقصان ہوگا، یعنی حرام کام ہوگا، تو جنت کا نقصان کب ہوگا؟ اسے ہر دل نہیں کرے گا، ہر وقت وہ جنت کے فائدے کو دیکھے گا. جس کام سے جنت کا نقصان ہوتا ہے، اگر نقصان ہوا ہے حرام کام کرے تو محرومی بنے گی نعمت، خطرہ، کیونکہ حرام کام سے دوزخ کا حصہ بنتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز قضا کی، اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو 2,88,00,000 سال دوزخ میں رہنا پڑے گا. تو جس کا، اس لیے جس کا دل نورانی ہوگا تو نماز کے وقت میں جس کے دل کا نور اعلیٰ ہوگا وہ تو اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے گا. اگر پہلے کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا تو اذان کے بعد سنتے ہی پھر کسی اور کام میں وہ نہیں لگے گا. اب جو مسلمان ہے اب آزانی ماشاء اللہ اس پر حقیقت پر ہوتی ہیں, یعنی ایک کے پاس 10 اذانوں کی آواز ہو سکتی آئے گی لیکن پھر نہیں ہوتا, جس کا دل سے دل میں نور نہیں ہے. اذان کے وقت میں, نماز کے وقت میں کوئی کام کرنا یہ دوزخ کا سامان ہے. نورانی دل والا دوزخ کا سامان تو نہیں کرے گا. اس لیے فرمایا جس کے دل کا نور کامل ہوگا اس کی ہر وقت توجہ جنت کی طرف ہوگی. وہ کئی ماشاء اللہ دکانداروں کے بارے میں سنا ہے کہ جب اذان شروع ہو جاتی ہے خریدنے والا سامنے ہوتا ہے, وہ اٹھتے ہیں دروازہ بند کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس وقت نہیں لینا ہے, اگر لینا ہے تو پہلے نماز پڑھو پھر آ کر کھولو. وہ خریدنے والے کو بھی دھکا دے کر نکال دیتے. تو پھر یہ بھی ہے اس کی توجہ ہر وقت جنت کی طرف. اور تیسرا نشانی فرمایا موت سے پہلے, موت کا فرشتہ آنے سے پہلے اپنی تیاری پوری کر لینا. جس کا دل نورانی ہوگا وہ فرشتہ آنے سے پہلے اپنی تیاری پوری کرے گا. تو مرنے والا کیا لے جاتا ہے جب مرتا آدمی, تو کیا لے جاتا ہے دنیا سے؟ ایمان اور عمل. جس کا دل نورانی ہوگا وہ ہر وقت اپنے ایمان کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے گا, اعمال کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائے گا. انسان کی کمائی دنیا میں ایمان کو اعلیٰ درجے والا حاصل کرنا, جسے کہتے ہیں ایمان کی حقیقت اور کمال حاصل کرنا, کہ ایمان کا برتن دل ہے, دل میں اور کچھ نہ رہے, ایمان والا نور دل میں بھرے. ہندوستان کے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں آج سے پہلے 300 سال پہلے گزرے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس ایمان کے نور کی صورت ہے, اس کی حقیقت اور کمال نہیں ہے. صورت کا مطلب ہے کہ ایمان کا ابتدائی درجہ دلوں میں آیا, اس کا کامل بناتے نہیں. جس کے دل میں ایمان کا نور کامل ہوگا تو پوری دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہوگا. جسے عمل جو مشکل جس میں سمجھ آتا ہے یہ نور کی کمی کی وجہ سے. دین پر عمل کرنا, اللہ کے سارے حکم حضور کی ساری سنتوں پر عمل کرنا, یہ جسم کی طاقت سے نہیں ایمان کی طاقت سے ہوتا ہے. وہ جیسے آج کل حال ہے, وہ کسی کو کسی نشے کی عادت ہے, تب اسے بتا بھی دیا جائے حرام ہے لیکن اسے چھوڑ نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ دل میں نور نہیں ہے. نور ہو تو وہ نشے والی چیز کی طرف بالکل خیال بھی نہیں کرے گا. اب سابق حال یہ ہے, شراب پہلے حرام نہیں تھا تو سابق پیتے رہتے تھے, لیکن جب حکم آیا کہ اب شراب حرام, تو اللہ کا حکم ہوتے ہی اعلان ہو گیا کہ شراب کو گرا دو, وہ شراب جن برتنوں میں بنا جاتا ہے وہ برتن بھی توڑ دو. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب شراب حرام ہونے کا اعلان ہوا, ایک تو جس نے گلاس شراب کا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اس کو فوراً پھینک دیا. یہ نہیں کہ پیندا ہے, نشہ ہے, لیکن وہ دل میں نور ہے. نور والے تو جو چیز حرام ہے فوراً چھوڑے گا. وہ مدینے کی گلیوں میں کہتے ہیں شراب اس دن ایسا بہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا ہے, سب نے برف پھینک دیا, اور جن برتنوں میں شراب بناتے تھے ان کو توڑ دیے. شروع میں شراب کے برتن بھی توڑنے کا حکم ہوا اس وجہ سے تاکہ پورا پرہیز ہو جائے, کیونکہ نشے کا باعث جب ہوتا ہے وہ برتن بھی دیکھے تو پھر بھی خیال آئے گا شراب کی طرف, تاکہ اس کے برتن بھی ختم ہو جائے. تو دل میں نور تھا. جس کا دل نورانی ہوگا تو نشے کو چھوڑنے کو سواری نہیں پیدا ہوتا, وہ فوراً پتہ چلتی, فوراً چھوڑے. ہم سب کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ دلوں میں ایمان کامل بنائیں, دل نورانی بن جائے. تو جب کلمے کو حق سمجھ کر آدمی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, تو دل میں ایمان کے نور کا بیج شروع ہوتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ پاک کلمے کی مثال بتاتے ہیں جیسے ایک عمدہ درخت جس کی جڑ مضبوط لگ گئی اس کی ٹہنی آسمان میں, پھر وہ ہر وقت پھل دیتا ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مثال کلمے کی ہے کہ جو کلمے کا حق سمجھ کر پڑھتا ہے, نور کے درخت کا کہ جڑ شروع ہوتی ہے دل میں، پھر کلمے کی محنت کرے وہ اتنے رہتا ہے دعوت کی، کلمے کی دعوت بولے، یعنی سارا قرآن مجید کلمے کی تفسیر ہے، قرآن میں جو مضمون اللہ نے بتائے ہیں ان کو بولے، دوسروں کو مضمون بتائے، تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا غیر مال اسباب ساری مخلوق یہ کچھ نہیں کرتے، سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، مخلوق جیسے سورج سے روشنی نظر آ رہی ہے، روشنی سورج نہیں دے رہا، اللہ کی قدرت سے آ رہی، جس سبب سے جو نظر آتا ہے وہ سبب نہیں کرتا، اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ روشنی کا حکم ہٹا دے تو سورج بھی سیاہ ہو جائے جیسے باقی ساری مخلوق ہے، تو کسی مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، اللہ نے اسباب بنائے ہیں تب دل میں حقیقت کو لائے، سورج کی روشنی میں یہ آ رہی اللہ کی قدرت سے آ رہی، جتنے نفع کے اسباب ہیں ان اسبابوں سے نفع نہیں آتے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، نقصان والے بھی اسباب اللہ نے بنائے ہیں تو وہ نقصان ان اسبابوں سے نہیں ہوتا، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، نفع بغیر اسباب کے دینا چاہیں بغیر اسباب کے مل جائیں گے، نفع والے اسباب سارے ہوں اللہ کا حکم نہ ہو تو نفع نہیں ملے گا، بغیر اسباب کے اللہ چاہیں تو بغیر اسباب کے ہو جائے گا، نقصان والے اسباب میں اللہ تعالیٰ نفع کا حکم دے دیں گے تو وہاں نفع ہوگا، وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس لیے اسباب کی نفی کرے، مال و اسبابوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، تو پھر جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ان کو بولنا، انبیاء علیہ السلام کے واقعات جنہوں نے اسباب بنائے، جیسے قوم عاد قوم سمود کے بارے میں آتا ہے، قوم عاد کے بڑے طاقتور تھے، ان کے بارے میں آتا ہے لمبے قد بھی ان کے بڑے لمبے، زور بھی بڑا، درختوں کو یوں پکڑ کر ہلا کر جڑ سے اکھڑ کر پھینک دیتے تھے، درختوں کو اکھڑ کر پھینکتے تھے، تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب اللہ نے پیغمبر بھیجا حضرت ہود علیہ السلام کو تو انہوں نے کلمے کی دعوت دی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اگر اللہ پاک کے کلمے کو حق نہیں مانوں گے اور غیروں کی عبادت نہیں چھوڑو گے، بتوں کی عبادت کرتے رہو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، ہلاکت آئے گی، وہ کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقت کس کی ہے، سب سے بڑی طاقت تو دنیا میں ہماری ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی طرف کیا نہیں، طاقت والے تو اللہ ہے، کلمہ نہیں پڑا، اب اتنی بڑی طاقت والوں پر اللہ نے عذاب بھیجا، آندھی بھیجی، زوردار ہوا، تو وہ اتنی زوردار ہوا اٹھا کر اوپر لے جاتی، اوپر لے جا کر چھوڑتی، نیچے گرتے اور جسم ٹوٹ جاتا، مر جاتا، جو مکانوں کے اندر تھے مکان بھی ایسے مضبوط بنائے ہوئے تھے، ہوا نے پہلے چھت توڑا ہوئی ہے، اور جو اندر بیٹھے ہوئے تھے پھر ان کو بھی اڑا کر اوپر لے جا کر، کوئی مرد عورت بچا جس نے پیغمبر کی تابعداری نہیں کی، سب ہلاک ہوئے، اور جو پیغمبر کے کلمہ پڑھنے والے تھے ان پر ہوا آرام سے چلتی، جہاں مسلمان ہوتا وہاں تیز ہوا نہیں ہوتا، اور جس نے ایمان نہیں لایا زور کی آندھی، رات راتیں آٹھ دن تک آندھی رہی اور سب تباہ ہو گئے، مکان بھی تباہ، خود بھی تباہ، اور جو ایمان والے تھے ان پر رحمتیں آئی، تو بھائی اللہ کی قدرت سے ہونا یہ دل میں بھرنا، جن واقعات میں اللہ نے قدرت دکھائی ان کو بولنا، لیکن قرآن کے واقعات حق ہے، حق کی باتیں بولے گا تو دل میں نور آئے گا، جھوٹ باتیں بولے گا تو ظلمت آئے گی، جھوٹ سے ظلمت آتی ہے نور نہیں آتا، حق سے، پر حق والے واقعات سچے واقعات وہ جو قرآن میں ہیں، اور واقعہ ہے پہلے زمانوں کے مسلمان بنو اسرائیل کہلاتے تھے جو پیغمبروں کی اولاد تھے، کہ جب مسلمان حملوں کو چھوڑ کر اسباب میں لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی ناراض ہو کر کافر کو اس کے اوپر کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسبابوں کا سردار کافر ہے، جب مسلمان اسبابوں کو لے گا تو پھر سردار کے نیچے ہونا پڑے گا، کافر اس کے اوپر ہوگا، اس زمانے میں اسی طرح کافروں نے حملہ کیا ہے، وہ حملوں کو چھوڑ کر اسباب بنا رہے تھے تو ان کو مارا، علاقوں سے نکالا، ان کے مالوں اسبابوں پر قبضے کیے، پھر اللہ نے ان کی ہجرت کے لیے پیغمبر بھیجے، انہوں نے توبہ کرائی, عملوں پر لگایا تو ہمت بنی. تو پھر انہوں نے خود ہی مطالبہ کیا کہ جن کافروں نے ہم پر ظلم کیا تھا, ہمارے علاقوں پر قبضے کر لیے ہیں, آپ ہمارا امیر مقرر کریں, ہم ان سے بدلہ لیں گے, حملہ کریں گے. اشرار کیا تو آلود امیر مقرر ہو گیا, کئی ہزار کا لشکر بن کر چلا. تو کچھ راستہ ایسا تھا کہ پانی نہیں تھا, لشکر پیاسا ہوا. تو امیر کے دل میں اللہ ہی ڈالتے ہیں, امیر کے دل میں آیا کہ لڑائی میں زخم کھانے ہوں گے, جس میں صبر ہوگا وہ تو ٹھہرے گا, زخمی ہو کر بھی بھاگے گا نہیں, جان دینے پر لگے گا. تو جس میں صبر نہیں ہوگا تو پھر وہ بھاگے گا. اس لیے سوچا دیکھوں کہ خبر کتنا ہے, پتہ چلا آگے نہر آ رہی. تو امیر نے اعلان کر دیا کہ بھائی تم پیاسے ہو, نہر آ رہی, یہ امتحان ہے. جو نہر کا پانی خوب جی جتنا جی جائے گا پیے گا تو وہ مجاہد نہیں رہے گا, لشکر کا مجاہد نہیں رہے گا. اعلی درجہ یہ ہے نہر سے پار ہو جائے, اول درجے کا مجاہد وہ ہوگا جو نہر سے پار ہو جائے قطرہ پانی میں. باقی تمہیں پیاس لگی ہے جو پینا چاہے تو میری طرف سے اجازت دینی ہے, ایک دفعہ ہاتھ نہر میں لگائے, جو ایک دو گھونٹ آ گئے پی لے, پھر ہاتھ نہ لگائے, یہ اعلان کر دیا. اب جب نہر پر پہنچے تو کچھ نوجوانوں نے یہ سوچا کہ پیاس سے لگی ہے لیکن امیر کی بات اعلیٰ درجے کی ماننی ہے, ایک قطرہ پانی منہ میں نہیں ڈالیں گے, صبر کریں گے. وہ نہر سے پار ہو گئے, ایک قطرہ پانی منہ میں نہیں ڈالا. امیر کی بات پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ نے ان کی پیاس بغیر پانی کی ختم کر دی. اور پیاس پانی سے ختم نہیں ہوتی, وہ اللہ کے حکم سے ختم ہوتی ہے. اور کچھ نے سوچا کہ جتنے امیر نے اجازت دی ہے اتنا کرتے ہیں, اس کے خلاف نہیں کریں گے, پیاس لگی ہوئی ہے. انہوں نے ایک دفعہ ہاتھ نہر میں لگایا, ہاتھ میں ایک دو گھونٹ جو آ گئے پی لیا, پھر ہاتھ نہیں لگایا, نہر سے پار ہو گئے. تو امیر کی اجازت پر عمل کرنے والوں کی پیاس بھی اللہ نے تھوڑی پانی سے ختم کر. اور یہ کئی ہزار کے لشکر میں 313 تھے جنہوں نے امیر کے اعلان پر عمل کیا. اور باقی سارے ہزاروں جیچائی پر آ کر کہنے لگے امیر حضرت جیسا ہمیں پیاس لگی ہوئی ہے, آ رہی پانی پیئیں گے جتنا جیچائے گا. تو گھٹ گھٹ پانی پینے لگ گئے. اب جب سمجھا کہ پانی سے پیٹ بھر گیا ہے, جب سر اٹھایا تو پیاس پہلے سے زیادہ ہو گئی. اب پیاس پانی نہیں بجھاتا, وہ تو اللہ کے حکم سے بجھتی ہے. پھر اور پینے لگ گئے تو غرضے کے بار بار پیتے رہے. جب نہر سے پار ہوئی تو پیٹ تو جہاں تک پھول گئے اور پیاس سے مر رہے. اور نہر سے نکلتی بیٹھ گئے, کہنے لگے پیٹ اٹھا نہیں سکتے, پیاس ختم نہیں ہوتی, مرنے کی حالت ہے, ہم کافروں کی لڑائی پر نہیں جاتے, ہم تو یہی بیٹھیں گے, وہیں بیٹھیں گے. دوسرے نے بڑا حوصلہ گرایا, ہمت کرو, اللہ کی مدد سے سارے کام ہوتے ہیں, ہر حال میں چلو. انہوں نے کہا نہیں, وہ وہیں بیٹھ گئے. وہ 313 جو ہے وہی گئے امیر کے ساتھ, کافروں کا لشکر آیا اور وہاں مقابلے پر تھے. انہوں نے دعا مانگی, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اے ہمارے رب, ہم پر صبر ڈال دے, ہمارے قدموں کو مقابلے میں پکا کر دے, اور کافروں کے مقابلے پر تو ہماری مدد فرما. تو اللہ نے مدد فرمائی, ہم 313 کو کافروں کے لشکر پر لڑائی ہوئی, ان کو غالب کر دیا, کافروں کو شکست دی. تو بھائی بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ واقعات ساری دنیا کے لیے مثال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا, آپ کے بعد قیامت تک اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت دے سیکھنا کرنا اور باقیوں کو عملوں پر لانے کی محنت کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ حضور کے اعمال جیسے میں نے عرض کیا, حضور کے اعمال جنت کا راستہ ہے, اور جو حضور کے اعمال کو نہیں لے گا تو وہ دوزخ کے راستے پر ہوگا. تو حضور کی فکر یہ تھی کہ سارے انسان ان عملوں کو جو اللہ نے کلمہ دیا ہے, اس کلمہ کو حق سمجھ کر پڑھنے والے بنے تاکہ دوزخ کے راستے سے ہٹیں, جنت کے راستے پر جائیں. جو کلمہ پڑھ لیتا تو پھر اللہ نے جتنے حکم حضور پر نازل فرمائے, حضور ان پر خود عمل کرتے, ہر کلمہ پڑھنے والوں کو ان عملوں پر چالو فرماتے، عمل سکھلاتے، بتاتے، ان پر چلاتے. تو حضور کی رات دن یہی فکر تھی، جو نہیں مانتے تھے راتوں کو عبادت کر کے اللہ پاک ان کی ہدایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کی دعائیں مانتے تھے. تو حضور کی فکر تو ہر وقت، یعنی نبوت ملنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، رات دن اللہ کے حکموں پر لانے کی محنت، کلمے پر لانے کی، جو کلمہ پڑھ لے پھر اسے سارے حکموں پر عمل کرانے کی محنت کرتے، اور صحابہ کو بھی اسی پر چالو کیا. تو حضور نے تو دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، جو حضور کے اعمال کی محنت کو مقصد بنا کر رات دن اسی کی فکر، خود عمل کرتا ہے، دوسروں کو عملوں پر تیار کرتا ہے، عمل سکھلاتا ہے، اور کوئی فکر نہیں، خود کامل طور پر دل میں ایمان کا نور کامل کر لیا، اور ہر وقت حضور کی سنت پر عمل، دوسروں کو عملوں پر لانا، تقویٰ کامل. تو بھائی جو دل میں کلمے کا نور بھر لے، ایمان کامل کر لے، پھر ہر وقت حضور کی سنت پر عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بستی والے کامل ایمان، کامل تقویٰ حاصل کریں تو ہم زمین آسمان کی برکتیں کھول، اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھلتے ہیں، تو ان آسمانوں سے برکتیں بغیر اسباب کے ان کے کام ہو جائیں گے. جیسے کئی صحابہ کا حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر میں کبھی 6 دن بھی فاقہ ہو جاتا تھا، لیکن اعمال کر رہے ہیں، کھانا نہیں ہے، ہم تو کھانے کے بعد طاقت سمجھتے ہیں، ان کو اعمال پر طاقت مل رہی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو فرمایا کہ اول درجہ حضور کے کیفیت پر آنا، کہ کسی وقت مال اسباب کی فکر نہ ہو، ہر وقت حضور کے اعمال کی فکر، خود عمل کامل طور پر کرنا، گھر والوں کو عملوں پر لانا، دوسروں کو عملوں پر لانا. تو جو ایسا کریں گے تو بھائی ان کے لیے اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھل جائیں گے، ان کے کام بغیر اسباب کے بھی ہو جائیں گے. وہ کئی بزرگوں کا واقعہ آتا ہے کہ 40 دن تک کچھ نہیں کھایا اور روزہ رکھا، تو طاقت اللہ دے رہے ہیں، اعمال پر دے رہے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہ بعد نے تو ہر وقت حضور والی فکر، حضور کے اعمال میں اور کوئی فکر نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر اسباب کے بھی ان کے کام ہو جائیں گے، اور کبھی ان کی ضرورت کے اسباب خود ان کے پاس آ جائیں گے. کہتے ہیں جو حضور کے اعمال کو مقصد بنا کر ایمان کامل بنائے گا، جسم کو سنت کا پابند بنائے گا، دوسروں کو حضور کے اعمال پر لانے کی محنت کرے گا، تو اس کی روزی خود اس کے پاس آئے گی، اسے روزی کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا، برکت کے دروازے کھل جائیں گے. تو برکت کبھی بغیر اسباب کے کام ہو جائے گا، کبھی اسباب بغیر محنت کے آ جائیں گے. اور جیسے ایک ساتھی کا واقعہ آتا ہے کہ وہ قضاء حاجت کے لیے گئے جنگل کی طرف، جب بیٹھے تو وہاں قریب جو ایک سوراخ تھا، تو چور سوراخ سے سونے کے دینار نکال کر بیگ رکھنے لگ گیا، ایک لایا پھر اور لایا، یہاں تک کہ 13 دینار سونے کے بیگ رکھ دیے. جب وہ فارغ ہوئے تو وہ سونا اٹھا کر لائے اور حضور کو بتایا، حضور آج یہ ہوا، کیا ہو کر آئے حاضر کے لیے، اور وہاں یہ چوہا سوراخ سے سونے کے دینار نکال کر بھائی رکھتا رہا. حضور نے فرمایا یہ وہی ہے جو قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ہمیں یتقی اللہ یجعل له مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب، جو کامل تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی مشکل کو قدرت سے حل کریں گے، کوئی مشکل بنیں گی اللہ مشکل حل کر دیں گے، اور روزی ایسی دیں گے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اب گئے ہیں قضائے حاجت کے لیے، آئے ہیں سودا لے کر، وہ 13 دینار آج کل کے کئی لاکھ کی قیمت بنتی ہے. تو یہ ہے کہ جو حضور کے اعمال کو مقصد بنا کر کرے گا، اسے کبھی روزی ایسی آئے گی اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام کے عام یہ تھا کہ مقصد حضور کے اعمال کو بنایا، خود اعمال کو اعلیٰ طور تجربہ کرنا، دوسروں کو اعمال پر لانے کی محنت کرنا، تو بھائی اللہ کی طرف سے برکت کے دروازے کھل گئے. اور کبھی چیز تھوڑی سی ہے کام زیادہ ہو جائے گا، اس میں برکت. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نے کچھ کھجوریں مجھے دی ان پر برکت کی دعا کر لی اور فرمایا جسے کھاتے رہو اور ان کو بھی کھلاتے رہو, ساری باہر نہ نکالنا, ان کا تھیلا سا تھا اس میں ڈال لو, ڈال دی اور فرمایا اسے نکال کر کھاتے بھی رہو کھلاتے بھی رہو, یہ نہیں تو ساری کو الٹ دو ساری نکل جائے, ایسے نہ کرو. اب وہ کہتے ہیں میں خود بھی کھاتا رہتا تھا, کوئی اور آئے اس کو بھی کھلاتا رہتا تھا, تو تھیلا تو یہاں کندھے پر لٹکا کر اسے رکھتے تھے, کوئی آ گیا اسے کھجوری کھلائی. حضور کے زمانے میں بھی, پھر حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے زمانے میں بھی کھاتا رہا کھلاتا رہا, پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی, اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی کتنے من کھلائے اس پر, اور کھیلا وہی جو لڑکا اللہ نے برکت اس نے کی. وہ کہتے ہیں جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اس دن شور بنا, بڑا لشکر آئے ہوتا جنہوں نے حملہ کیا, اس میں کہیں وہ تھیلا میرا گر گیا, وہ مجمع تھا بہت زیادہ, پتہ نہیں کہاں گر گیا. وہ کہنے لگے اس دن اور لوگوں کے لیے تو دو ایک مصیبت غم تھا, میرے دو مصیبتیں بنی, تو میرا نیم تو کھجوروں کا خزانہ میرا گم ہو گیا. یعنی کوئی تقریباً 24-25 سال بنتے ہیں, 26-27 سال بنتے ہیں, وہ اللہ نے برکت کر دی, ختم ہوتی نہیں تھی. تو اللہ کی طرف سے برکت تھوڑی چیز میں آ جائے گی, استعمال کرتے رہو, ختم نہیں ہوتی. تو یہ برکتیں حضور کے اعمال پر آتی ہیں, اور جو اعمال اس بات کو مقصد بنائے گا, اعمال کو چھوڑے گا, تو برکت کے دروازے بند ہوں گے. جیسے یہی مثال, جنہوں نے پانی زیادہ پیا تھا, امیر کے اجازت کے خلاف کیا, تو ان کی پیاس ختم ہوئی یا بڑی پریشانی بڑی, اور پھر جہاز میں بھی نہیں جا سکے. تو جو اعمال چھوڑ کر اسباب کے نقشے بنائے گا, تو برکت کے دروازے بند ہوں گے, مصیبتیں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. اگر موت تک توبہ نہیں کرے گا تو پھر دوزخ کی سزائیں آئیں. بھائی کمائی ہر انسان کی, مرد عورت کی, مال اسباب نہیں ہے, حضور کے اعمال. عملوں کی بنیاد کلمے کا نور دل میں بھرنا, ایمان کامل بنانا, اس کے لیے ہے روزانہ دعوت میں لگنا. اور جو مسلمان دل کا نور بڑھانے کی طرف نہیں, اسبابوں میں لگے ہوئے ہیں, تو ان کو دعوت دے کر کہ بھائی کامیابی کا سامان حضور کے اعمال ہے, اس لیے اعمال کو مقصد بناؤ. حضور فرماتے ہیں, قرآن حدیث کا ہی مضمون ہے, کہ مار اسباب کے تقاضے ایک رخ پر ہیں, اور حضور کے اعمال کے تقاضے دوسرے رخ پر ہیں. تو جو مار اسباب کو مقصد بنائے گا, اس کی پیٹھ پھر اعمال کی طرف ہوگی, جدھر پیٹھ ہوگی اسے چھوڑے گا, تو برکت کے دروازے بند ہوں گے, مصیبتیں آئیں گی. اسے کہتے ہیں ہر مسلمان کو اس پر تیار کرنا کہ مقصد حضور کے اعمال کو بنائے, مقصد مار اسباب کو نہ بنائے, مقصد اعمال ہے. اور پھر مال اسباب ضرورت کے لیے ہیں, اس میں حضور کی سنت کے خلاف نہ کریں, اعمال کی حفاظت, اور پھر جتنی فرصت ملے مال اسباب میں حضور کی سنت طریقے کرے, تو پھر مال اسباب حلال ہوگا, اس میں برکت ہوگی. تو بھائی کمائی جو ہے وہ حضور کے اعمال ہیں, یعنی حضور کے اعمال جنت کے خزانوں کی کنجیاں ہیں. تو جو عملوں کو چھوڑ رہا وہ خزانے کی کنجی کو ضائع کر رہا, اور پھر مصیبتیں آئیں گی. تو اس لیے سب سے بڑا عمل کلمہ, اور کلمے کی دعوت میں ہر ایک کو لگانا, کلمہ سننا بھی. کئی کو کلمے کے الفاظ میں بھی غلطیاں ہو گئی ہیں, اور کئی ایسے بھی ہو گئے بوڑھے, کارگزاری میں آتے ہیں کہ کئی بوڑھے بوڑھے ایسے بھی ملتے ہیں جماعتوں کو جن کو کلمہ آتے ہی نہیں, اسباب میں لگے ہوئے ہیں, کلمے کو بھول گئے یا سیکھ ہی نہیں بچپن سے. تو بھائی کلمے کے الفاظ بھی بولنا, اس سے دل کا نور بڑھے گا, اور کلمے کے مضمون پر چالو کرنا. تو کلمے کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کا ظاہر مال اسباب یہ کچھ نہیں کرتے, سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے, اور قدرت کے فیصلے دنیا آخرت میں جو ہوں گے تو مال اسباب کے نقشوں پر نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر. دنیا میں حضور کے اعمال پر برکتیں آئیں گی اور مرنے کے بعد اعمال کے میں حضور کے اعمال پر جنت کے خزانے ملیں گے. اس لیے جو اعمال اعلی درجے پر کرے گا تو اس کے جنت کے درجے اعلی درجے پر جائے گا. جس کے اعمال ایمان اعمال درمیانے درجے میں وہ جنت کے درمیانے درجے میں, جس کا ایمان ادنا درجہ اس کا جنت میں ادنا درجہ. تو بھائی جنت کے اعلیٰ خزانوں پر پہنچے, اعلیٰ خزانے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ جس نے مردہ سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے یہ درجہ محبت کا کیا تو وہ میرے ساتھ ہوگا, یعنی حضور کی جنت کی قرب والی جنت میں پہنچے گا. تو کیا خیال ہے جنت میں حضور کے قریب والی جنت میں جانے کی نیت ہے؟ تو بھائی عزم تو کرنا چاہیے کہ ساری دنیا میں حضور کی سنتے زندہ ہوں, اس کی کوشش کرنی ہے. نیت تو ساری دنیا میں یہ کرنی چاہیے, باقی اللہ جہاں پہنچائیں گے وہی کرنا ہے. تو حضور کی سنت کو جو زندہ کرنے والا بنے گا, تو مردہ سنت جس پر عام طور پر عمل نہیں ہوتا تھا, تو زندہ کرنا یہ ہے کہ خود عمل کرتے ہوئے جو عمل نہیں کرتے ان کو اس پر تیار کرنا, اس کی محنت سے وہ بھی ان پر آ جائیں گے تو سنتیں زندہ ہو جائیں گی. جس کی محنت سے تو فرمایا اس نے میرے ساتھ محبت کی, اور جس نے یہ درجہ محبت کا کیا تو میرے ساتھ ہوگا جنت الفردوس میں, اعلیٰ درجے کی جنت میں جو انبیاء علیہ السلام جہاں حضور ہوں گے, انبیاء علیہ السلام ہوں گے ان کے قریب والی جنت میں وہ پہنچے گا جو حضور کی مردہ سنت کو زندہ کرنے والا بنا. اور پھر بھی یہ بھی آتا ہے کہ اس کے اگر گھر والے سنتوں کے زندہ کرنے والے نہیں تھے لیکن خود عمل کرتے تھے تو وہ نیچے کی جنت میں ہوں گے, تو وہ تقاضا کرے گا میں تو اپنے لیے بھی محنت کرتا تھا گھر والوں کے لیے بھی, اس لیے میرے گھر والے میرے ساتھ ہونے چاہیے. تو اس کی اس تمنا پر اللہ پاک اس کے گھر والوں کو بھی اعلیٰ جنت میں پہنچا دیں. اور یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس کے ماں باپ سنتوں کو زندہ کرنے والے نہیں تھے, عمل کرتے تھے دوسروں کا عمل اوپر نہیں لاتے تھے, تو بیٹا قربانی والا بنا, اس بیٹے کی قربانی پر اس ماں باپ کو بھی اعلیٰ جنت میں پہنچایا جائے. تو بھائی گھر والوں کی بھی بڑی خدمت یہ ہے کہ اعلیٰ جنت میں جائیں, تو ماں باپ کی بھی بڑی خدمت یہ ہے کہ وہ اعلیٰ جنت میں جائیں. تو اس میں ذریعہ ہے کہ مردہ سنت کو زندہ کرنے کی محنت میں لگے گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اعلیٰ جنت میں پہنچائیں. تو اس کے لیے تیار ہیں, تو اصل ہے صحابہ کی تصدیق جب حضور فرماتے ہیں, جس مفہوم ہے حضور کا فرمان ہے کہ امت میں کئی فرقے بن جائیں گے, نجات والا ایک ہی ہوگا. کسی نے پوچھا کون ہوں گے, فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. حضور کے اعمال کرنا جیسے صحابہ نے کیا یہ ہے اعلیٰ درجہ نجات کا. تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے مقصد حضور کے اعمال کو بنایا خود اعمال کرنا, دوسروں کو اعمال پر لانے کی محنت کرنا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی محنت تو عام کافروں پر تھی, کیونکہ اس زمانے میں کفر شرک عام تھا, اور حضور کی فکر بھی صحابہ کی فکر بھی یہ تھی کہ جو کلمہ نہیں پڑے گا وہ دوزخ میں جائے گا, یہ دوزخ کے بچے جنت میں جائے. ہر ایک کو کلمہ پڑھنے پر تیار کرنا, جو کلمہ پڑھ لیتا پھر پوری دین پر عمل کرانے کی سکھلانے کی کوشش کرنا. تو بھائی نجات کا راستہ صحابہ کے طریقے پر آنا, مقصد حضور کے اعمال کو بنانا اور ان کے تقاضوں کو مقدم رکھنا. اعمال کی فرصت ملی تو پھر دنیا کی ضرورت کا اسباب کا کام کرنا, سنت کے مطابق کرنا. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمارے بازار اور مسجد کا کوئی فرق نہیں تھا, مسجد میں بھی ہر وقت حضور کے اعمال اور بازار میں بھی حضور کی سنت طریقے. تو صحابہ کی ترتیب کے لیے کون کون تیار ہے؟ ماشاء اللہ نیت سب کی اللہ قبول فرمائے. تو صحابہ اعمال کے تقاضوں کو مقدم رکھتے تھے, چار چھ مہینے باہر کا جو تقاضا ہوتا مشرق سے اس کو پورا کرنے پر جاتے. مقام پر رہتے ہوئے عام طور پر صحابہ کی ترتیب یہ تھی, 12 گھنٹے حضور کے اعمال میں, 12 گھنٹے بھی باقی ضرورتوں میں. ضرورتوں میں حج کی سنت کے مطابق ہوتی تھی. تو لہٰذا بھائی اس وقت دین کے تقاضے بہت زیادہ ضروری ہے اعمال کی زندہ کرنے کی. ملکوں میں بھی جانے کی بڑی ضرورتیں ہیں, ملکوں کے لیے سال سات مہینے کی جماعتیں جاتی ہیں. تو ماشاء اللہ وہ ساتھی کھڑے ہوں جو صحابہ کی تبدیل پر نقد اس تقاضے کے لیے تیار ہیں.
مورخہ 15 اگست 2008 استماع کراچی, بعد نماز فجر حضرت مولانا نذیر الرحمان صاحب رائمن والے بیان فرما رہے تھے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فرما لیں.
علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد, فاطمہ پلازا, بلاک نمبر 7, فیڈرل بی ایریا, کراچی. علمی کیسٹ گھر,
فون نمبر 6822299, موبائل 0333217940.